ان لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعذره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات اسلام میں اجتہاد کے عنوان پر یہ پانچویں تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. امید واثق یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اسے ہمارے خاص طور پر نوجوان محسوس کر رہے ہوں گے اپنے اذہان میں اپنی فکر میں, اور اس تعلق سے میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے ادارے کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع ایک مرتبہ پھر مہیا کیا کہ آپ جیسی بلند سماعتوں کو خطاب کر سکوں. اور میرا خیال ہے کہ میں آپ سے اگر آج دل کی ایک بات یہ کہوں تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, اور وہ یہ کہ تین اور مقامات پر میری مجالس ہیں جو جاری ہیں, لیکن نہیں معلوم کیوں میں نے اس موضوع کو مارٹن روڈ کی حد تک مناسب سمجھا, اور جو بات میرے دل میں تھی وہ یہ کہ یہ نہیں کہ کانٹینٹ کی پذیرائی ہو بلکہ اٹیمپٹ کی پذیرائی ہو کہ ایک صورت میں نے قائم کی ہے اس تعلق سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے حوالے سے. دیکھیے فی زمانہ اگر آپ اگر ذرا سی نگاہ ڈالیں اور وہ معاشرے جہاں اسلامی قوانین تشکیل پا رہے ہیں یا پانے کی منزل پر ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اسلامی قوانین کے تحت زندگی گزاریں گے, ان ممالک میں ایک ہی جھگڑا ہے اور وہ جھگڑا اجتہاد پر ہے, یعنی کس طرح سے احکام کا استنباط کیا جائے, کس طرح سے ایک حکم سے دوسرے حکم کا استخراج کیا جائے, کس طریقے سے ہم زمانے جدید میں رہتے ہوئے یعنی بدلتے ہوئے حالات بدلتے ہوئے واقعات میں زندہ رہنے کے لیے وہ کون سا رنگ اور وہ کون سا ڈھنگ تلاش کریں جس کے نتیجے میں ہم مطابقت رکھیں کس سے, دور جدید سے. یہ ایک بہت بڑا جھگڑا ہے. اس تعلق سے معتمر عالم اسلامی ہو, اس تعلق سے کوئی کانفرنس ہو مسلم امہ کی سعودی عرب میں, اس تعلق سے اگر کوئی مصر میں ادارہ تشکیل پاتا ہو, اس تعلق سے مملکت ترکیہ میں کوئی اگر حدیث کے تعلق سے کوئی ڈاکومنٹ تشکیل پا رہا ہو, اس تعلق سے پاکستان جیسے نظریاتی ملک میں ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا بننا اور پھر اس کا یوں سمجھیے کہ ڈیزالو ہو جانا تحلیل ہو جانا, یہ سب پر ازمعانی باتیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک اسپرٹ تو ہے, ایک جذبہ تو ہے کچھ کر گزرنے کا, لیکن ڈائریکشن ابھی نہیں مل پا رہی ہے. یعنی ایک اگر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ راستہ کبھی طے نہیں ہوتا جس میں ہدف معین نہ ہو. راستہ تو آپ چلتے ہیں لیکن اگر ہدف رکھ کے آپ راستہ طے کرنے کی کوشش کریں, نہ صرف یہ کہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا بلکہ اس سفر میں پڑنے والی مشکلیں یا وہ صعوبتیں جو آپ اٹھاتے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے آپ اپنے دل و دماغ پہ طاری نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ ہر آن آپ کے پیش نظر یہ رہتا ہے کہ ہاں اب منزل قریب آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب منزل سے ہم قریب ہو رہے ہیں، تو یہ پورا سفر جو تھکا دینے والا ہے، ایک مرتبہ منزل پہ جب پہنچ جائیں گے تو خود بخود تھکن اترنے والی ہے، ہم تکان میں گرفتار رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہدف معین ہو، لیکن جو معاشرے بے ہدف ہوں، جو معاشرے ڈائریکشن لیس ہوں، جو معاشرے ٹارگیٹڈ نہ ہوں، تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کیے چلے جا رہا ہے انسان اور معلوم ہی نہیں ہوتا کہ راہبر کون ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ راہزن کے روپ میں راہبر آپ کی راہبری کر رہا ہے اور آپ بے خبری سے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں زندگیوں میں ابھی یہ سوچ نہ آئی ہو، وہاں احکام شریعت کا مطالعہ کرنا، اس مطالعے کو یا جسے اسٹڈی کہتے ہیں، اس اسٹڈی کو اپلائی کرنا جس کو اطلاق کہتے ہیں، اور پھر اس کا اثر و نفوذ قائم کرنا یعنی اس کو جاری و ساری کرنا معاشرے میں، یہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ اس کے لیے دور اندیشی کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے میں فی الوقت ممکن نہیں۔ میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں، آپ یاد رکھیے میرے پاس قنوتیت نہیں ہے، میں پیسمسٹ نہیں ہوں طبیعتاً، میں ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں جانا کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر 60 سالہ تاریخ کے بعد، اور ظاہر ایک سفر طے کیا، میرے بزرگ صاحب نے تشریف فرما ہے اور وہ ظاہر کہ انہوں نے اس سفر کو طے کیا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کیا صعوبتیں اور کیا مصیبتیں اٹھا کے یہاں تک آئے، یہ سمجھ کر کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم نے جو قربانیاں دی وہ رائے گا نہیں گئی، بلکہ دیکھو ہم نے اس قربانی کا یہ ثمر پایا، وہ نسل ہی گزر گئی اور اب وہ نسل گزرنے کے قریب ہے، خود ہم ایسی کیفیت سے دوچار ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہمارا تعلق پری پارٹیشن سے، نہ ہم استقبال کو کسی طرح سے دیکھتے ہوئے، یعنی پوسٹ پارٹیشن کے ہم خود پیدا وار کہہ لیجئے، اور کیفیت یہ کہ حیران و پریشان آج ہیں کہ کس سمت میں یہ سفر جا رہا ہے، کیا ڈائریکشن ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اور اگر ہدف ہے اور ڈائریکشن ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا۔ ہر 10ویں سال پہلے ایک صورت ہوتی تھی، وہ گھٹ کے 5ویں سال پہ آ گئی، اب وہ صورت اور گھٹتے گھٹتے 3 یا 2.5 سال پہ آ کے رک گئی، اب نہیں معلوم کہ اس میں کیا تبدیلی اور کیا تغیر کا امکان پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا ظاہری سلسلہ آپ کے سفر کا، ایک سفر جو سیر من اللہ الی اللہ ہے، جو باطنی سفر آپ کر رہے ہیں، اس میں خدا کا شکر یہ ہے کہ اس نے آپ کے اہداف مقرر کر دیے، اور ان اہداف کا میں نے کل اپنی تقریر میں تذکرہ کیا اور آپ کی خدمت میں یہ معروضہ عرض کیا، یہ معروضہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہمارے پاس دورے تنزیل و تشریح کے بعد دورے تدوین میں سیانت ذات اتنی ہی اہم ہے جتنی اس سے پہلے رہی ہو، یعنی لانے والا پیغام کا کسی مفاد خاص کے تحت نہیں لاتا بلکہ مفاد عام میں لاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس کے نائبین جب اس کام کو لے کر اٹھتے ہیں تو وہ مفاد خاص کے لیے نہیں، یعنی کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں جو ایلیٹ طبقہ ہے، بلکہ کل کے مفاد کے لیے وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھ گئے۔ جب دور تدوین ختم ہوا، اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا تھا 250 برس پر مشتمل یہ دور تدوین ہے، تو اس کے بعد دور اجتہاد کا اجرا ہوا۔ اب دور اجتہاد میں دو باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے، پہلی بات یہ کہ جتنا محتاط دور تدوین میں انسان رہا ہے اتنا ہی محتاط دور اجتہاد میں بھی اس کو رہنا ہے، یعنی فضائل علمی سے آراستہ ہو اور میلانات یا رجحانات شخصی نہ رکھتا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خاطی نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خطا نہیں کر سکتا ہوگا, نہیں, امکان خطا ہے. یہ بائی ڈیفینیشن, بیسک ڈیفینیشن ہے صاحب اجتہاد کی کہ اس سے ممکن ہے خطا, لیکن وہ خطا پر مصر نہیں ہوتا, وہ خطا پر مصر نہیں ہوتا, یعنی اس کا اصرار نہیں ہوتا ہے کہ میں خطا کروں گا, میں خطا کرنا چاہتا ہوں, نہیں, بلکہ اپنا دامن ہر صورت وہ بچا کے رکھنا چاہتا ہے, پاک رکھنا چاہتا ہے. ان باتوں کو اس لیے ذہن نشین کیجئے کہ آنے والی تقاریب میں شاید یہ انڈیکیٹرز آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے کسی بھی گفتگو میں, اور میں دوہرا نہیں سکوں گا اس لیے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی گفتگو ہو وہ آگے کی سمت بڑھے. ہمارا ایک ہدف معین ہے الحمدللہ, اس ہدف کو ہم طے کر رہے ہیں, اور یہ کہہ کے طے کر رہے ہیں کہ دیکھیے دور تنزیل و تشریح و تدوین کے بعد آنے والا دور دور اجتہاد ہے, اس دور اجتہاد میں اب فضائل نفسی بھی چاہیے, کمالات علمی بھی چاہیے, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی صاحب اجتہاد جسے مجتہد کہتے ہیں وہ علمی فضا فضائل سے مالا مال ہو, فقط علمی آگہی نہ ہو. یہ ذہن نشین کر لیجئے, لفظ آگہی کو استعمال کر کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب ہمیں معلوم ہے, نہیں, آگہی میں کے ذمے میں سب نہیں آتا. جب تک علمی کمال بدرجہ اتم نہ ہو اس وقت تک اس مسند پر وہ مسند نشین نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مرجع خلائق بن رہا ہے, اس لیے کہ دیکھنے والے اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے انسپریشن کا, ہدایت کا واحد سمبل, واحد علامت وہی ہے. تو دو باتیں صاحب اجتہاد میں ہونی ہر صورت میں از بس ضروری ہیں, پہلی بات علمی مہارت, دوسری بات شریعت کی پابندی کرتا ہو, احکام شریعت کی پابندی کرواتا نہ ہو, کرتا ہو, پہلے کرتا ہو نتیجے میں کرواتا ہو, اور تقصص اس کو یہ ہو کہ کروانا بھی جبری و قہری بنیاد پہ نہیں, اس کے علم کے اعتراف کے نتیجے میں, اس کی علم کی بلندی کو دیکھتے ہوئے دنیا اپنے سر کو جھکائے اور کہے کہ ہاں وہ شریعت کا نگہبان, وہ شریعت کا پاسدار اپنے آپ کو منصب پر باقی رکھتے ہوئے شریعت اسلامی کا اتنا پابند, تو اب ہمیں بھی پابندی کرنا لازمی ہے. یہاں فضائل علمی مکمل طور پر رکھتا ہو, یہ ہم میں اور ہمارے غیر میں ہمیشہ فرق رہا. پہلی ہی چیز یاد رکھیے, میں نے دو باتیں آج کی ہیں, ایک علمی فضائل سے مالا مال اور دوسرے شریعت کا پابند. آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ دائرے کے ان دو باتوں میں ایسی کیا خاص بات ہے, یہ تو ہر صاحب اجتہاد کا حصہ ہے, یہ تو ہر مجتہد کا طریقہ اور قرینہ ہے زندگی گزارنے کا, بے شک ہے اور ہوگا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ہوتا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جسے آپ مراجع کہتے ہیں, جنہیں آپ ان ہستیوں سے یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے پاتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی طرف آپ صبح و مساء رجوع کرتے ہیں, تو وہ ہستیاں اس کمال پر ہو کہ جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکتا ہو. یہ کمال کیسے نصیب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ علم کے نتیجے میں یہ مقام ملتا ہے. ہم میں اور ہمارے غیر میں جو بنیادی فرق ہے دیکھیے وہ کیا ہے. آپ ان ادارے کے میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے, پری پارٹیشن کا دور دیکھا اور پوسٹ پارٹیشن دور میں زندہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور اب تو ظاہر ہے کہ نئی صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور اس نئی صدی نے ہمیں نہیں معلوم کیا کچھ دکھایا. ایک زمانہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ایک خاص مخصوص طبقہ فکر کے پاس حرام تھا, اس کا تذکرہ, اس تعلق سے اس کا استعمال, اس پر ایمپلیفائی ہونے والی آواز وہ ایک صورت حرام تھی, یعنی اس پر اذان کو بلند کرنا, اس پر کسی نعت کو پڑھنا، اس پر کسی یوں سمجھیے کہ عبادت کو ادا کرنا، اس تعلق سے باقاعدگی سے یہ کہا، فتوے آئے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام ہے، اور ظاہر ہے کہ شریعت اسلامی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ آواز کو اس طرح سے پہنچایا جائے. خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، ہم اور آپ امامی اثنا عشری ہیں، ہمارے کسی مجتہد کا کبھی ایسا کوئی فتویٰ، کبھی ایسا کوئی فتویٰ آیا ہی نہیں جس میں کبھی کسی مفتی نے، کبھی کسی مجتہد نے، اور میں نے کیا عرض کیا آپ سے، یہ وہ ہیں کہ جہاں پہ خطا کا امکان ہے، کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا کہ آواز کو اس آلے کے ذریعے ایمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں نے ملٹیپلائی نہیں کہا، ایمپلیفائی یہ فزکس کا ورڈ ہے، طبیعت سے تعلق رکھنے والے یہاں تشریف فرما ہیں اور ظاہر ہے کہ ساؤنڈ ویوز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آواز اپنے آپ کو ایمپلیفائی کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے، بشرطے کے درمیان میں کوئی ایسا آلہ آ جائے جس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اس آواز کو آگے تک پہنچائے. دیکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، ہمارے پاس یہ کیوں فتویٰ نہیں آیا، ہمارے پاس فتویٰ اس لیے نہیں آیا کہ جو کام مرضی مولا میں ہو رہا ہو، اس کام کے تعلق سے آواز کو ایمپلیفائی کیا جانا چاہیے. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. آخری حصے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے آیت کے، یہ تبرائی جلس نہیں ہے، مگر اگر خدا ہی براعت چاہتا ہو، دوری چاہتا ہو، تو ہم کیسے نزدیک ہو جائیں. وہ وہاں کہا، دیکھو یہ 1,25,000 کا مجمع ہے، 1,20,000 سے اوپر کا مجمع ہے، میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے، لیکن دیکھو اس میں اگر کوئی غائب ہے تو شاہد پر لازم ہے کہ غائب تک اس آواز کو ایمپلیفائی کر دے. ہمارے پاس یہ ہے انسپریشن، یہ ہے ہمارے پاس حکم، اور اس حکم کو حکم جان کر جب استنباط کیا، اب میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بھی رکھ دی، اس حکم کو حکم جان کر اب جب استنباط کیا، تو مجال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر تقریر کرنا حرام ہے؟ کسی دور میں نہیں کہا، اس لیے کہ وہاں پر کہا دیکھو ہم ایسے نہیں، 1,20,000 میں بھی مختلف فاصلوں پر، ذرا سے فاصلوں پر پیغام کو پہنچانے والے اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا. آواز کو ایمپلیفائی کرنے والی قوتیں بصورت افراد یا افرادی قوت کی صورت میں موجود رہا کرتی تھی، مگر کوتاہ نظر رکھنے والے، سامنے کی بات آئی انہوں نے کہا نہیں معلوم یہ کیا آلہ ہے، یہ کیا کچھ کر دے گا، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں شاید وہ نہیں کچھ اور بیان کر دے گا، تو انہیں اسی سے گھبراہٹ ہو گئی. انہوں نے کہیں ایسا نہ ہو اس میں پیغام ہی لہروں کے ذریعے بدل جائے. نہیں معلوم تھا ظاہر طبیعت میں کمزور، نہیں معلوم تھا ظاہر ریاضیات میں کمزور، نہیں معلوم تھا تو ظاہر کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے آواز پھیلتی ہے اور اثر کرتی ہے، تو اب یہ آواز کے تعلق سے انہوں نے اس کو محدود کر دیا. جس کو مائکروفون سے نکلنے والی آواز کے تعلق سے ابہام ہو، تو وہ آواز جو کون و مکان پر محیط ہے قطمی مرتبت کی، اس آواز کے تعلق سے کتنا ابہام ہوا ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. بہرحال یہ اپنی علمی استعداد کا نتیجہ ہے. اسی لیے پہلی شرط ہمارے پاس صاحب اجتہاد کے لیے رکھی گئی کہ علمی کمالات رکھتا ہو، فضائل علمی کا حامل ہو، کمال علم کی منزل پر ہو. آگہی کا مطلب اگر صرف
سرسری طور پر جاننا، اگر آگہی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، یعنی اگر آپ کو انگریزی میں یعنی استعمال ہونے والا ایک فقرہ جو عمومی طور پر ابھی یعنی ماضی قریب تک استعمال ہوتا رہا، جیک آف آل، یعنی اب اگر یہ آپ سے کہا جائے کہ مجتہد یا صاحب اجتہاد یا وہ جو اس درجے پر فائز ہے اسے جیک آف آل ہونا چاہیے، آف آل ٹریڈس، تو یہ غلط تمثیل ہوگی، یہ غلط مثال ہوگی، ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے. ہم آج ہمارا ایقان اس بات پر ہے کہ نجف میں جو مراجے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگاہ طبیعت پر ایسے ہی ہے جیسے کسی پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر کی نگاہ ہوتی ہے، ان کی نگاہ کیمسٹری پر، کیمیا یا علم کیمیا پر ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی پی ایچ ڈی تخصص میں کرے اپلائیڈ کیمسٹری میں، ان کی نگاہ جغرافیہ یا جغرافی پہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا کوئی انتہائی بلند فکر عالم جغرافیہ کا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے سوال کرنے والا فقط طالب علم نہیں ہوتا، وہ جو اپنے آپ کو ڈسپلنز کے عالم کہتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں. اس کی دوسری مثال آپ کو دوں، ایک جو بہت بڑا مسئلہ معاشرے کا ہے وہ ہے آرگن ٹرانسپلانٹ کا، اس کو یاد رکھیے اعضا کی پیوند کاری کہتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ. ہمارے ملک کے مشہور ڈاکٹر ادیب رضوی بیچارے اس میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کہ اس تعلق سے کوئی ایسی بات آ جائے جس کے نتیجے میں کم سے کم لوگ جو ہے ڈونیٹ کریں اپنے آرگنز کو، تاکہ ہمارے پاس وہ افراد کے جو معذور ہیں، مجبور ہیں، جن کے پاس مسائل ہیں، مثلا یہ کہ کڈنی کے تعلق سے، وہ مسائل دور ہو جائیں. آرگن ٹرانسپلانٹ، اعضا کی پیوند کاری، کتنا کنٹمپرری مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے. اس کے ساتھ مسائل کیا ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس کے ساتھ ایک تجارت کا تصور وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اس تعلق سے پوری مافیا کام کرتی ہے خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اس سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ممبر اس بات کا تو متحمل نہیں ہوتا کہ میں آپ کو پورے کنٹمپرری ایشوز کی طرف توجہات آپ کی مبذول کراؤں، لیکن اپنے نوجوان طبقے کو جو مجھے سنتا ہے اور ہماری بہنیں جو پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں، ان میں کچھ ذاکرائیں بھی ہیں اور ظاہرے کے ذکر کرتی ہیں، میں ان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ حیران تھا. وہ جامعہ اظہر ہو تو حیران، وہ دار الندوہ ہو تو حیران، وہ فرنگی محل سلسلہ ہو تو حیران کہ بھائی اس پر کیا کیا جائے. آپ کو حیرانی ہوگی، آپ کو حیرانی ہوگی، آپ کو انتہائی حیرانی ہوگی، آرگن ٹرانسپلانٹ پر مسلمانوں کے پاس فتویٰ 20 برس کے بعد 80s میں آیا، ہمارے پاس اس فتوے کو 60s میں جاری کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں شرائط کو سامنے رکھ کر کہ اگر جان کی حفاظت پیش نظر ہے تو اشکال نہیں ہے. یہ ایک فتویٰ ہے، اٹھا کے دیکھیے آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس مراجے کے فتاوا موجود ہیں اس کو بھی اٹھا کے دیکھیے. میں نہ مفتی ہوں، نہ میں فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں کسی فتوے کو انڈورس کرنے کی استعداد رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ بلند سطح سے فتاوے دیے جاتے ہیں، یہ کسی پست سطح سے فتاوے نہیں دیے جاتے. یہ ایسے نہیں ہوتا کسی نے جا کے چندہ دیا اور اس کے لیے ایک فتویٰ لکھ کے دے دیا گیا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بالکل بالکل یعنی کھلی گفتگو کر رہا ہوں. مارٹن روڈ میں اگر پڑھوں گا تو ظاہر ہے اب میں اتنا تو میں لیوریج لوں گا، اتنی تو میں گنجائش اپنی تقریر میں نکالوں گا. اور تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس اس طرح کے فتاوے کسی سے متاثر ہو کے، کسی ڈونر سے متاثر ہو کے ہمارے پاس فتوے نہیں دیے جاتے، ہمارے پاس یہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی یا فتویٰ کا دینے والا یا افتا کے تعلق سے جو ہمارے پاس فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کا بار اس پر ہے، یعنی وہ اینٹ کو سیدھا رکھ دے دیوار آسمان تک سیدھی چلی جائے، وہ اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے تو ظاہر ہے قیامت تک کے لیے دیوار ٹیڑھی بنتی چلی جائے. ذمہ دار درمیان میں آنے والی امت نہیں ہے، درمیان میں آنے والی امت نہیں ہے، ذمہ دار وہی فرد ہے جس نے افتا کی بنیاد رکھی، فتوے کی بنیاد رکھی، اتنے مشکل مرحلے سے گزر کے اجتہاد کی منزلوں پر آنے والا جب آتا ہے اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیا بات ہے آپ کے ہاں بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ فتوے دے دیے جاتے ہیں. اور دیکھیے اتنے کنٹمپرری ایشوز ہیں, آپ نے یہ کہہ دیا کہ آرگن ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ صحیح ہے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے, اگر زندگی بن رہی ہے, جان نکل رہی ہے اور اس تعلق سے اگر امکان ہے اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں اگر رضا شامل ہے دینے والے کی تو صحیح ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے یہ کسی دور سے متاثر ہو کے مجتہد فتویٰ نہیں دیتا. یا دوسری بات عرض کروں آپ سے, کسی دور سے نہ صرف یہ کہ متاثر بلکہ کسی دور کے دباؤ میں بھی آ کے فتویٰ نہیں دیتا. دونوں باتوں کو ذہن نشین کیجئے, نہ متاثر ہو کر کہ مغرب یہاں جا رہا ہے ہم یہاں رہ جائیں گے تو کیا ہوگا, نہ کسی دباؤ میں کہ کوئی دباؤ ڈال کے یہ کہے کہ نہیں اب دنیا اس سمت میں جا رہی ہے تم بھی سائنٹیفک ہونے کی کوشش کرو. ہمارے پاس مجتہدین کا یہ طریقہ نہیں ہے, اس لیے کہ اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے, سائنس کو اسلام کی ضرورت ہے. یہ نظریہ نہیں ہے, اس کو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ یہاں ایسے مومنین تشریف فرما ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایران کی زیارتیں کر چکے ہیں بلکہ اکابرین سے مل چکے ہیں, مجتہدین عظام سے مل چکے ہیں, ایسے بھی افراد بیٹھے ہیں جو عراق کی زیارات پہ جا چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ یعنی جنہیں شرف ملا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا, بوسا دینے کا, قدم بوسی کا اور کچھ مسائل پوچھنے کا. میں مجھ سے جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں, اس خاکسار کو بھی کچھ سعادتیں ہیں نصیب ہوئی ہیں, ظاہر اس کا تذکرہ تو نہیں کر سکتا میں, لیکن میں آپ سے صرف چشمدید اتنا کہوں, آپ کے بھی ظاہر کے مشاہدے میں یہ بات رہی ہوگی کہ یہ ہے مرجع کا مقام کہ سائل نے سوال کیا اور مرجع نے بجائے اس کے کہ فوری جواب دیا ایک توقف کیا, جسے علمی توقف کرنا کہتے ہیں. دیکھیے جہاں علم بہت ہوتا ہے وہاں صبر بھی بہت ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے, جلدی نہیں ہوتی, یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام نہیں ہیں, یہ کہ سوال ختم نہیں ہوا جواب آ گیا, نہیں اب آپ کہیے, نہیں اب آپ کہیے, ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نہیں معلوم کہ کاہے کا مقابلہ ہو رہا ہے. ذرا سا گاؤں اور دیہات میں چلے جائیے تو دو جانوروں کو جیسے مقابلے پہ لگا دیتے ہیں, کچھ ایسی کبھی کبھی صورت نظر آتی ہے کہ کوئی رکنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے, کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مراجے کی شان دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے, ایک تو یہ کبھی بلند آواز میں گفتگو کرتا ہوا مرجع نہیں ملے گا, آپ کو آواز کبھی بلند نہیں ہوگی, وائس ڈیسیبل ہمیشہ لو ہوگا, یعنی کبھی کبھی آپ کو دقت ہو جاتی ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں, بہت نزدیک جا کے سننا پڑتا ہے. دوسری بات یاد رکھیے, نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی. ظاہر ہے کہ اتنا سمر بار درخت ہے, اتنا سمر بار درخت ہے, سمر ہی سمر ہے, اس بوجھ سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ کہاں سر اٹھائے گا, وہ تو آپ کی طرف تواضع کے لیے جھک رہا ہے کہ کسی طرح سے آپ سرشار ہو جائیں. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یاد رکھیے, آپ نے مسئلہ پوچھا, اس نے توقف کیا اور توقف کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے مقام سے اٹھ کر کسی کتاب کو نکال کر اپنے مقام پر آ کے بیٹھ کے کتاب کو کھول کر کتاب سے اس مسئلے کو بیان کرنا. اس سلسلے میں یاد رکھیے, مجھ سے میرے برادر عالی مقدار, خدا انہیں صحت طولانی عطا کرے, علامہ عقیل ترابی, میں مجھ سے براہ راست انہوں نے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ قوی کا یہ طریقہ تھا کہ مسئلہ پوچھنے پر انہوں نے ہمیشہ کتاب کو جا کے شیلف سے نکالا ہے, کتاب کو کھول کر مسئلے کو اتنا بیان کیا جتنا کہ اس مسئلے کی گنجائش ہے. اس میں کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید مسن ہو چکے تھے, عمر بڑی ہو چکی تھی, لہذا مسئلے کو یاد نہ رکھتے ہو, یا مسئلہ ذہن نشین نہ رہتا ہو, یا یہ کہ حافظہ ساتھ نہ دیتا ہو, یا یہ کہ آپ کہیں کہ کسی صورت ایک وسوسے کسی صورت رہتی تھی, نہیں, قطعاً نہیں. اس کو کہتے ہیں اپنے اصل سے نزدیک ہونا, اس کو کہتے ہیں اپنے اصل کے قرین رہنا. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام پوچھا مسئلے کو تو آپ کو معلوم ہے ظاہر ہے کہ اس میں یہ سب ہمارے بچے ہیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں. مسئلے کو پوچھا ایک مرتبہ کہا کس سے؟ اپنے بیٹے. کون ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کی عقول پر حکمرانی رہی ہے 80 ہجری سے لے کے 148 ہجری تک امام شچم. بیٹے سے کہا بیٹے مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں ذرا وہ صحیفہ علی تو اٹھا کے لے آؤ. امام وقت ہیں چاہیں تو فوراً جواب دے دیں. ایسا نہیں کہ نہیں دیا دیا لیکن ہمارے لیے اس میں حکمت کا پہلو کیا ہے؟ حکمت کا پہلو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہماری ذاکراؤں کے لیے ہماری مجلس پڑھنے والوں کے لیے حکمت کا پہلو ہے. اگر حافظہ ساتھ نہیں دیتا اور شغف ہے کتاب کو لے کے بیٹھ جائے گی اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. میں نے بہترین ذاکرین کو کتاب کھول کر پڑھتے ہوئے دیکھا. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے نا اگر کہیں کوئی مرثیہ کی نشست ہو اور آپ سے کہا جائے 192 بن کا آپ مرثیہ پڑھیں جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے زانوں پر کپڑا بچھائیں گے اور ایک مرتبہ ادب اور آداب کے ساتھ میر انیس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ مراسی کی جلد اول کو کھول کر جب فتح کی مسافت شب آفتاب نے پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا کوئی آپ کے حافظے کو چیلنج نہیں کرے گا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں دیکھو یاد نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہے گا دیکھو حافظہ کمزور ہے. نہیں یہ احتیاط کا تقاضا ہے. ہمارے پاس علمی بے احتیاطی نہیں ہوتی یہ ہماری میراث ہے. دیکھیے ہم اپنی میراث کو اس طرح نہ لٹنے دیں گے نہ ہم لٹائیں گے. یہ ہماری علمی میراث ہے. ہم کو درد ہے اس علمی میراث کا. اس لیے ایک مرتبہ جانے والے نجف مشہد قم جہاں چلے جائیں شام دمشق جا کے دیکھیں علماء کا طریقہ یہی ہے. دھیما لہجہ نظریں جھکی ہوئی انتہائی آہستگی سے گفتگو اور سوال کے ختم ہونے پر توقف کے بعد جواب دینا تاکہ کہیں سائل کے ذہن میں کوئی اور بات تو نہیں رہ گئی جس کو وہ بتا دے. اور ایک مرتبہ اب آپ خاموش بیٹھے رہیے. ہم اس تربیت کا نتیجہ ہے. دنیا کہتی ہے کیسے معلوم ہو گیا آرگن ٹرانسپلانٹ کا یہ علم کیسے آ گیا جبکہ ابھی تو یہ سب انفینسی میں تھا. یعنی آپ کو اگر میں بتاؤں 60s کا وہ زمانہ کہ جہاں ابھی کرسچن برنارڈ نے ڈاکٹر کرسچن برنارڈ ساؤتھ افریقن ڈاکٹر ہارٹ کا پہلا ٹرانسپلانٹ کرنے والا لیٹ 60s میں ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے. آپ کے مستحد کو پہلے خبر ہے. اب اگر اس نیوز کی کوئی وردینس ہو اگر اس نیوز کی کوئی اہمیت ہو تو آگے ایمپلیفائی کیجئے بتائیے بلکہ فخر بتائیے کہ دیکھو ہمارے پاس ہمارا مجتہد زمانے کے سائنسدان سے پہلے سوچتا ہے. جب تک یہ فکر اثر پذیر نہ ہوگی اس وقت تک نہ دین پر نہ دیانت کے ساتھ اسلام پر ایمان آ سکتا ہے. لیکن جہاں انسان متاثر ہو جائے یہ کہہ کے کہ یہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہے یہ لمب کا ٹرانسپلانٹ ہے یہ جینیالوجی ہے یہ جینیٹکس ہے اس میں اس طرح سے جھوٹ کو پکڑنے کا آلہ استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس اگر کوئی کہے گا ڈی این اے ہے ڈی این اے کو دیکھو ڈی این اے کو سمجھو ڈی این اے کو جانو آپ جانیے ہمیں ڈی این اے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جاتے ہوئے دنیا سے ام سلمہ کو ایک مشت دی تھی خاک کی کربلا کی اور کہا تھا دیکھو جب یہ ابلنے لگے خون بن کر تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. آج ڈی این اے پہ ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم خون کے ذرات سے پتا چلا لیں گے کہ انسان کہاں ہے کیسا تھا کیا تمدن ہے کیا طرز معاشرت ہے کیا تہذیب ہے اس کے خاندان میں کتنے چور کتنے ڈاکو کتنے جھوٹ بولنے والے پیدا ہوئے. آج آپ نے بتایا آج وہاں بتانے والا 1400 برس پہلے بتا کے چلا گیا کہ دیکھو
ہم اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم ہیں کہ تمہیں علم دے رہے ہیں. دنیا دنیا ہمارے علم کو دریافت کرنے کے نام کو انوینشن کہے گی. ہمارے علم کو دریافت کرنے کو اپنی تحقیق کے طور پہ پیش کرے گی. یاد رکھیے قرآن کے پڑھنے والے ایک واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ جہاں اس قال ابراہیم ربی کیف تحیی الموتی, پروردگار بتا تو کس طریقے سے کس طریقے سے وہ جو مر جاتے ہیں ان کو حیات دیتا ہے. آواز آئی ابراہیم کو اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی, میں ایمان تو لایا ہوں مگر ایک اطمینان بھی تو چاہیے. ایمان کچھ اور ہے اطمینان کچھ اور ہے. پروردگار یہ ایمان سے اطمینان تک کا سفر ہے اور تو ہی اس سفر میں ایک مرتبہ میری ہدایت کرنے والا ہے. اب دیکھیے علم جب ڈیمونسٹریشن پر آتا ہے, علم جب ڈیمونسٹریشن پہ آتا ہے اور ڈیمونسٹریٹو ہو جاتا ہے تو کیا کہا؟ حکم آیا فخذ اربعت من طیر فصرهن الیک, دیکھو یاد رکھو چار پرندوں کو پسند کرو, چار طیور کو ایک مرتبہ پک کر لو چوز کر لو اٹھا لو اور دیکھو اب ان کے ساتھ ایسی صحبت اختیار کرو جس سے وہ تم سے مانوس ہو جائیں. فقط پرندے اٹھانا نہیں ہے, پرندوں کو اٹھاؤ ان کو اپنے سے مانوس کرو اور اس کے بعد کہا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے اجزاء کو ملا دو. ملانے کے بعد یہ چار مختلف مقامات پر پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعهن یأتینک سعیا, دیکھو اس کے بعد ان کو آواز دو ان کو پکار تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے, تمہاری طرف سبقت کرتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم نے چار پرندوں کو تفسیر عثمانی میں اٹھا کے دیکھیے, انہوں نے نہیں معلوم کس کی سنت پر مگر کہہ دیا ایک کبوتر تھا ایک کوا تھا ایک مرغ تھا ایک مور تھا. انہوں نے ان چار پرندوں کا تذکرہ کیا اور کہا چونکہ طیور کا تذکرہ تھا تو ایک جنس ہم جنس طیور کو لے کر ان کا سر قلم کیا, ان کے گوشت کو آپس میں ملا دیا اور ایسا کیا کہ سر کو اپنے پاس رکھا اور گوشت کو چار مختلف جگہ پر تقسیم کر دیا. وہاں کیفیت یہ ہوئی کہ آواز میں وہ قوت پیدا ہوئی. ایک تو ایمپلیفیکیشن ہے نہیں, اس سے بڑھ کر کی یہ قوت ہے, یہ ایمپلیفائیڈ کر دیا, اس روحانیت کو پیدا کر دیا, اس کیفیت کو پیدا کر دیا کہ جس نے مردے میں نہ صرف یہ کہ جان ڈال دی بلکہ مختلف اعضاء جو مختلف جگہ پر بکھرے ہوئے تھے ان کو جس کے اعضاء تھے ان کے ساتھ شامل کر کے اس سر سے لا کر جوڑ دیا. حکمتوں کا علم رکھنے والے آرگن ٹرانسپلانٹ پر جب تک اس آیت پر غور نہیں کریں گے آرگن ٹرانسپلانٹ سمجھ میں نہیں آئے گا. دنیا کے کارنیا دے دیا ہمارا کیا ہوگا قیامت میں, دنیا کہہ رہی ہے گردہ دے دیا اب ہمارا کیا ہوگا, دنیا کہہ رہی ہے دل دے دیا ہمارا کیا ہوگا. کیا قیامت کے دن بغیر آنکھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے؟ کیا قیامت کے دن بغیر گردے کے کھڑے ہوں گے؟ کیا قیامت کے دن بغیر دل کے کھڑے ہوں گے؟ نہیں, قرآنی حکمتوں پر اگر نظر رکھتے تو چیزیں آسان ہو جاتی. مجتہدین عزام کا کانٹری ڈسٹریبیوشن ہی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چونکہ نص قطعی مانا اور قرآن کو نص قطعی نہیں مانا بلکہ قرآن کو نص قطعی مان کر ایمان بھی رکھا, فقط زبانی کلامی گفتگو نہیں کی کہ
آمنا و صدقنا، بس حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے، ہم تو بس کتاب کے حامل ہیں، ہمیں تو کچھ اور نہیں چاہیے. نہیں، تنہا کتاب نہیں، عقل بھی چاہیے. گاڑی آپ کو دے دے مینول کے بغیر تو چلا کے بتائیے مجھے، کوئی مشین دے دے آپ کو مینول کے بغیر، یہ بہنیں بیٹھی ہیں، ایک سلائی مشین لے اور مینول نہ ہو اور ذرا سا اس میں ایک ٹرانسمیشن آٹومیٹک لگا دے، گھبراہٹ ہو جائے گی. بھیا پڑھ کے تو سناؤ کیسے چلتی ہے، کیسے آگے بڑھتی ہے، کپڑا کیسے لگایا جاتا ہے، دھاگا کیسے پرویا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ایک مینول کی محتاج. یعنی چیز آپ کے سامنے پوری مگر احتیاج ہے مینول کی. قرآن کو پڑھنے والے یہ جب کہتے ہیں قرآن کافی ہے تو مجھے بتاؤ اس کا مینول کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کہاں سے پڑھو گے، محکم کو کس سے سمجھو گے، متشابہ کو کس سے جانو گے، ناسخ کو کس سے سمجھو گے، منسوخ کو کس سے سمجھو گے، اس کا مزداق کس کو جانو گے، شان نزول سے کیسے واقف ہوگے. کوئی تو طریقہ ہو جو امت بتائے. اگر آپ کے مزاج پہ بار بنتا ہوں تو مجھے معاف کیجئے، لیکن دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، ایک طالب علم ہوں اور نہیں معلوم کہ اس طالب علمانہ اپنی اپج میں میں نہیں معلوم کہاں کہاں نکل جاتا ہوں، لیکن یقین جانیے دائرہ مجھے معلوم ہے، میں اپنے دائرے کو بہتر جانتا ہوں، مجھے رولز معلوم ہیں اس فیلڈ کے، مجھے رولز معلوم ہیں، مجھے معلوم مجھے کہاں تک رہنا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھتا. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں، میری گزارشات کو ذہن نشین کر لیجئے، زمانہ جو انتہائی سطحی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ عقل بھی سطحی ہے، زمانہ بھی سطحی ہے، تو فتاوے بھی سطحی فتاوے ملیں گے آپ کو، یعنی وہ جو کامن سینس کو اپیل کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر فتوے کو دے کر کچھ پیسوں کو کلیکٹ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے گھر کا چلنا ہے، چولہے کا جلنا ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس یہ طریقے کو کبھی پیش نظر رکھا ہی نہیں گیا، ہمارے پاس نہیں رکھا گیا. الحمدللہ خدا کا بڑا احسان ہے آپ پر کہ جہاں سے آپ رجوع کرتے ہیں نا، وہاں پہ مفادات محدودہ کے نتیجے میں فتاوے جاری نہیں ہوتے. یہ جملوں کو یاد رکھیے، مخصوص کسی زمانے کے تعلق سے فتوے جاری نہیں ہوتے. میں نے عرض کیا نا، موسٹ ٹیکنیکل آج کا پرابلم ہے جس پہ آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز حیران ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہمارے پاس جمہور مسلمین سے کوئی ایسی بات نہیں آتی جس کے نتیجے میں ہم یہ اعضا کی پیوند کاری کو اسلامی کہہ سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنہوں نے احکام کا استنباط نص قطعی یعنی قرآن مجید سے کیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے انتہائی معمولی بات ہے، آپ نے اپنی شے دے دی، ملنے والی آپ ہی کو ہے، وہ فقط امین ہے اس شے کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ امین ہے اس شے کا. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب اپنی اولاد کو امین سمجھیں گے کہ ہم اس کے امین ہیں، اللہ کی امانت ہے یہ اولاد، ہم اس میں قیانت نہیں کرتے. اسی لیے دیکھیے مائیں بیٹھی ہیں، کچھ ہمارے دائرے کے یہاں پہ ایسے احباب بیٹھے ہیں کہ جو صاحبان اولاد ہیں، بچوں کو مارنا، بے جا مارنا، کسی یوں سمجھیے کہ غیر غلط طریقے سے ان کو اس طرح سے ایذا پہنچانا جس کے نتیجے میں مجروح ہو جائیں، قطعاً اس کا حکم نہیں ہے. وہ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھئے، میں طالب علم ہوں، کسی بھی عالم سے جا کے پوچھئے، نہیں، پہلا ہی جواب آئے گا عالم کی طرف سے، نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، بچہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس کے محافظ ہیں، آپ کا کام اس کی حفاظت. جہاں جہاں اپنے نطفے کو جو مضغہ، علقہ، عظام، لحم اور ظاہر ہے کہ اس منزل پر آیا کہ ایک مرتبہ جب رحم مادر سے باہر آیا تو خلقت آخر کی صورت لیے ہوئے تھا، جہاں پہ آپ کی اپنی شے کے لیے آپ کو یہ تعذیب اور تنبیہ ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس امانت میں خیانت کرنے لگو. یہ تصور کہاں آتا ہے؟ یہ تصور وہاں آتا ہے جہاں انسان نطفے
نیچے کا بھی امین بن جائے، جہاں یہ سمجھنے لگے کہ نہیں پروردگار یہ میری کوئی شے یا میرا کوئی کمال نہیں، عطا تیری ہے، تو نے مجھے دی ہے، اس کا مصرف بھی صحیح ہوگا. اس جملے سے زیادہ میں یہاں سے کم از کم کچھ نہیں کہہ سکتا. اس تعلق سے دنیا وہ دنیا کے جو سطحی ذہن رکھتی ہے اس نے اس تعلق سے بھی گفتگو کی، اعضا کی پیوند کاری کے تعلق سے بھی گفتگو کی، اور یہ کہہ دیا کہ نہیں ہمارے پاس تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہی جو ہماری کبھی کبھی بہنوں کا فلسفہ ہوتا ہے کہ یہ دیں گے تو ہم قیامت میں کیسے اٹھائے جائیں گے، کچھ اس طرح کی باتیں، وہ باتوں کو یوں سمجھیے کہ ملوز خاطر رکھتے ہوئے کچھ یہ بھی خوش کچھ وہ بھی خوش، نتیجے میں ایک فتویٰ صادر ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ ہاں ایسا مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس اب ایک صورت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میری تقریر کی انتہا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے. دیکھیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ نس کو ڈھونڈنے اور سمجھنے کا ہے، مسئلہ نس کو ڈھونڈنے اور سمجھنے کا ہے. پھر دہراتا ہوں آپ کو، نس قرآن اور حدیث، حدیث میں سمجھنا، قرآن میں ڈھونڈنا. اب کوئی مسئلہ آیا آج کے زمانے کا، آپ نے ایک مرتبہ 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں، کس طرح سے اپروچ کیا جائے، کس طرح سے قرآن تک پہنچا جائے، کہاں سے قرآن کو شروع کیا جائے، قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں کیا کریں، اس کے لیے ایک پوری تربیت کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے پاس مجتہد آنن فانن نہیں بنتا. قیامت تو آنن فانن آ سکتی ہے، مجتہد آنن فانن نہیں بنتا. ایک لمحے میں، ایک لہجے میں مجتہد نہیں بنتا، بلکہ 20-20 برس، 30-30 برس، 40-40 برس میں ہے، 40 برس سے درس خارج میں، آتے ہی نہیں پلٹ کے. اس کی اعلیٰ ترین مثال آپ بتاؤں، 1952 میں لاہور سے سفر اختیار کیا، آیت اللہ ہے بشیر نجفی نے، واپس پلٹ کے نہیں آئے، واپس پلٹ کے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ منبع علم سے مسلسل فیض یاب ہو رہے ہیں. مولا کے در پہ انہوں نے کہا اب میں واپس کہاں جاؤں، اب کس سے لوں، کیا مانگوں، میں جس در پر ہوں وہاں پوری زندگی گزار دوں تو کم ہے، تم مجھے واپس بلاتے ہو. 52 آج دیکھیے 2009 کے اندر ہم ہیں، 57 برس گزر گئے، ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور مرجان بنا ہوا ہے خلائق کے لیے، دینے والا دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لینے والا مستقل لے رہا ہے. اس میں ذہن نشین کر لیجیے، جب تک اخلاص اور خلوص شامل حال نہ ہو علم نہیں ملتا، خلوص کے بغیر علم نہیں ملتا. یہ اخلاص ہے آپ کو جو آپ کے مقصد سے اور مقصد ہدف سے نزدیک کر دیتا ہے، اور اسی ہدف کو پانے کے لیے کربلا کے مسافروں نے سفر اختیار کیا. مدینے سے یہ سفر شروع ہوا، کربلا پہ جا کے منتہی ہوا، 5 محرم داخل ہو رہا تھا، کسی نے کہا کہ شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے. خوب مجھے بھی یاد ہے، میں بھی جانتا ہوں، ایک پوری روایت ہے. اور یہ تذکرہ، یہ غم وہ غم ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. مرگے نوجوان ہیں، 18 برس کا لال دم توڑ رہا ہے، 5 محرم ہے، اور اس طرح سے ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک آواز آئی، بیٹا آؤ، تقدم ولدی. بیٹا 18 برس کا کڑیل جوان سر کو چھکائے ہوئے باپ کی خدمت میں آیا، اور انیس نے تو اس منزل پر عجیب طرح سے اس شہزادے کو پیش کیا ہے. ناگا چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جانماز پہ لائے شہ زمان، سجادے بج گئے عقب شاہ انسو جان، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی ازاں، ایک ایک چشم آنسوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی
کانوں میں آ گئی، ناموں سے شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکے کھڑی تھی سہن میں بانو اے نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، سکتے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال، لوگو اذان سنو میرے یوسف جمال کی، شہزادی زینب کی زبان بن گئے انیس، یہ حسن صوت اور یہ قرات، یہ شد و مد، حقاؤ کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد، گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد، یارب رکھ صدا کو زمانے میں تابد، موجیں صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول، حضرت علی اکبر، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں انیس، خدا آپ کے درجات کو بلند فرمائے، خدا آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے طفیل ہماری عاقبت کو سنوار دے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، بیٹے کو تسلیم کی منزل پہ پایا، پیشانی کا بوسہ دیا، بیٹے نے کہا بابا حکم بجا لانے کے لیے آمادہ ہوں، کہا بیٹے ہم نانا کی جگہ ہے تم بابا کی جگہ ہو، اور جب کبھی نانا پہ کوئی وقت آیا بابا نے اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا، علی اکبر آج حسین پہ ایک وقت ہے بیٹے، اپنے آپ کو آگے بڑھا دو، وہ کڑیل جوان کہ جس کی کیفیت یہ، جس کی کیفیت یہ کہ چاہتا تھا کہ رنگ کی طرف چلا جائے، ایک مرتبہ آہستہ سے کہا ذرا خیمے میں جا کے ماں اور پھوپھی سے تو پوچھ لو، ماں سے تو پوچھو، اب مقاتل میں روایتیں آپ تک بھی آئی ہیں، مجھ تک بھی آئی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتا ہوں، میری بہنیں بھی پڑھتی ہیں، مگر یقین جانیے کہ عجیب حسرت میں نے پائی ہے اس تعلق سے کہ ام لیلہ خاموش ہے، یعنی پوری گفتگو میں ام لیلہ کو کسی نے بولتے ہوئے نہیں دیکھا، خاموش کیوں؟ اس لیے کہ پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی نے پالا ہے، پرورش تو پھوپھی نے کی ہے نا، دنیا جانتی ہے کہ مدینے میں جب اہلیہ نے مدینہ کو زیارت قدمی مرتبت کا شوق ہوتا تھا تو دروازے پہ دستک دے کے کہتے علی اکبر ہم تمہاری زیارت کے لیے آئے، تمہارے جد کی زیارت کے لیے آئے، شبیع رسول، ایک مرتبہ جب خدمت اقدس جناب زہرا میں آئے تو پابوسی کی، قدم بوسی کی، زینب نے کلیجے سے علی اکبر کے سر کو لگایا، بوسا دیا، آہستہ سے کان میں کہا بیٹے کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پایا، کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا بحق علی اکبر آپ کی اولاد کو پروان چڑھائے، خدا آپ کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، واسطہ علی اکبر کی جوانی کا، ایک مرتبہ کلیجے سے لگ گئے، روتے ہوئے کلیجے سے لگے، اور زینب کا عالم یہ خاموش بیٹھی ہوئی علی اکبر کے زلفوں میں شانہ کرتی ہوئی، ہاتھ پھیرتی ہوئی، بیٹے نہیں معلوم پھر کب نظر آؤ گے، تمہاری شادی کی تمنا کی تھی میں نے، ایک مرتبہ بھائی حاضر ہوئے، بے اختیار تبرکات کا صندوق آیا، صندوق سے پیغمبر کی ابا کو نکالا، پیغمبر کے امامے کو نکالا، علی اکبر کی ابا کو ہٹا کے پیغمبر کی ابا کو پہنا دیا، علی اکبر کے امامے کو ہٹا کے قدمی مرتبت کا رکھ دیا امامہ، اور ایک مرتبہ دور سے زینب نے دیکھا بھائی کی صورت دیکھی، دوڑ کے بھائی سے لپٹ گئی، دوڑ کے دوڑ کے بھائی سے لپٹ گئی. ظاہر ہے کہ رخصت علی اکبر نہیں ہو رہے تھے, پیغمبر خدا رخصت ہو رہے تھے. علی اکبر باہر آئے, خیمے کے باہر آئے, خیمے کے باہر آئے, سواری آئی, بوڑھے باپ نے جوان کا بازو تھاما, علی اکبر پشت فرس پہ بلند ہوئے. علی اکبر ظاہر ہے کہ قد میں طولانی تھے, باپ سے قد قد رشید تھا, روایتوں میں موجود ہے, مقتل میں موجود ہے. بے اختیار ہاتھوں کو اٹھایا حسین ابن علی نے, چلے علی اکبر, آواز آئی, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلاما قلقا وقلقا ومنطقا برسولک. پروردگار گواہ رہنا, میں اس قوم کی طرف ایسے کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں, کردار میں, رفتار میں تیرے رسول کا ہم شبی ہے. پروردگار اس کے بعد ایک بد دعا ہے حسین کی, پروردگار اس نے میری نسل کو قطع کیا, تو بھی اس کی نسل کو قطع کر, تو بھی اس کی نسل کو قطع کر دے. عمر صاحب کی نسل کا پتہ نہیں چلتا, عمر صاحب کی نسل کا پتہ نہیں چلتا, تیرے آسمان حسین کی دعا ہے. علی اکبر گئے, باپ بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے, میں منے میں سرے اور قلب لشکر کو دھکیل رہے تھے. ایک مرتبہ پیاس نے غلبہ کیا, پیاس نے غلبہ کیا, ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہوا, واپس آئے, واپس آئے. اب جو واپس آئے تو بابا نے دیکھا کہ خون کی بوندیں تلوار سے ٹپک رہی ہیں, اور بابا کی خدمت میں آ کے خالی مسکراتے ہوئے کہا, بابا آپ نے میری جنگ کو دیکھا, بابا آپ نے میری جنگ کو دیکھا. کہا, ہاں بیٹے میں دیکھ رہا تھا, اور کیسے تم جنگ نہ کرتے, علی کے پوتے ہو, میرے بیٹے ہو, کیسے جنگ نہ کرتے. بابا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اگر دو بوند پانی کے مل جائے. بابا ایک دو گھونٹ پانی کے مل جائیں, یہ لشکر نظر نہ آئے بابا, یہ لشکر نظر نہ آئے بابا. کہا, جاؤ بیٹا جاؤ, ساقی یہ کوثر سیراب کریں گے. مقتل میں اب بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ام لیلہ نے پردہ اٹھا کے بیٹے کو دیکھا ہو. تمنا تو کی ہے, تمنا تو کی ہے کہ میرا بیٹا آ جائے, ایک دیدار ہو جائے, ایک دیدار تمنا, تمنا کی دیدار. مگر اس کے بعد علماء مقاتل نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جاتے جاتے حسین کے کان میں کچھ کہا علی اکبر نے, حسین کے کان میں کچھ کہا. مقاتل میں یہ ہے کہ کبھی حسین کو اتنا آواز بلند روتا ہوا کسی نے کربلا میں نہیں دیکھا. علی اکبر زندہ ہے اور حسین رو رہے. علی اکبر کا ایک مرتبہ پردہ الٹ کے جناب زینب نے کہا, بھائی کیا کہہ کے گیا, کیا کہہ کے گیا, کہا سننا چاہتی ہو زینب؟ کہتا تھا, بابا یہ میری وصیت ہے, جب میں مر جاؤں میرا لاشا خیمے میں نہ لانا, میری ماں پردیسی ہے بابا, میری ماں پردیسی ہے, میری ماں مر جائے گی. کچھ دیر نہ گزری تھی, ایک آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پہنچے حسین. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے, ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا, غور سے دیکھا, ووضع قدہ علی قدہ, اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھے, تین مرتبہ کہا, علی اکبر, علی اکبر, علی اکبر. حمید ابن مسلم کہتا, خدا کی قسم میں نے دیکھا زینب پردہ الٹ کے باہر آ گئے. علی اکبر, علی اکبر.